إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار میرے دینی بھائیو یہ ایک سلسلہ جو آج سے جاری ہوا ہے جو انشاءاللہ ہر دو مہینوں پر یہ پروگرام یہ اجتماع یہ تربیتی کورس ہوگا اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہوں عبادات سے متعلق ہوں اخلاقیات سے متعلق ہوں آداب سے متعلق ہوں یا اسی طرح سے دین کے دوسرے شعبے ہیں ان کی جو بنیادی باتیں ہیں یہ دلیل کے ساتھ ہم سیکھیں ایک ہوتا ہے ہم بیانات سنتے ہیں بہت جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے گھر پہ بیوی پوچھے کیا بولے تو یاد رہتا ہے ایک آدھ کوئی بات یاد رہتی ہے ٹھیک ہے لیکن باقی باتیں بہت بڑا حصہ نکل جاتا ہے میں سمجھتا ہوں 30% مشکل سے یاد رہتا ہے اور 70% غرق ہو جاتا ہے دینی کورسز یا ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ 70% سے زیادہ یاد رہے اور بہت تھوڑا حصہ جو ادھر ادھر پنکھا کی دیکھنے میں یا گھڑی دیکھنے میں نکل گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ سے زیادہ حصہ ہم یہاں پر سنیں دھیان کے ساتھ میں اور دوسری چیز آج تو پہلا دن ہمارا سمجھ لیجئے کل بھی دوسرا دن ہوگا اس کے بعد جو کورسز ہمارے ہوں گے ان میں جو بھی عنوان ہوگا اس کے تعلق سے نوٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے تو چونکہ ہم آج شروع کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے علاقوں سے لوگ سوچیں گے کہ معلوم نہیں کیا ہونے والا جیسے اجتماعات ہوتے ہوں گے لیکن پھر جب ان تک بات پہنچے گی کہ نہیں یہ تربیتی پروگرامز ہیں اور اس میں بہت کچھ سیکھنے ہم کو ملے گا ایک ایک بات کو سمجھایا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے بہت امید ہے کہ اگلی مرتبہ سے لوگ بہت زیادہ آئیں گے خاص طور سے ہم لوگ خود بھی جائیں گے تو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ واقعی کیا پروگرام میں ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہمارا فائدہ ہوا تو اگلی مرتبہ میں لوگ اور زیادہ اس پروگرام کو سمجھیں گے تو اگلی مرتبہ سے انشاءاللہ جو عناوین ہوں گے ان کے نوٹس بھی آپ کو دیے جائیں گے تاکہ جو آپ نے سنا گھر پہ جب آپ جائیں تو وہ ساری لکھی ہوئی چیزیں دلیلیں آپ کے سامنے موجود ہوں پھر کسی کو سمجھانے کا موقع آئے تو آپ کے پاس حدیث کا متن ہے آیتیں ہیں اور آپ کے پاس وہ فہم ہے جو آپ نے یہاں سمجھا تو آپ پڑھ کے اس کو وہی بات سمجھا سکتے ہیں جو آپ نے سنی اور یاد رکھی اس اعتبار سے علم اور پختہ ہو جائے گا اس لیے کہ آدمی بعض اوقات بیانات بہت سنتا رہتا ہے لیکن واقعی علم اس کے پاس جمع نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کیفیات ہوتی ہیں لیکن معلومات نہیں ہوتی ہے دیکھیے دو مصیبتیں ہیں ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس معلومات ہو کیفیات نہ ہو دوسرا یہ کہ آدمی کے پاس کیفیات ہو معلومات نہ ہو واقعی صحیح چیز یہ ہے کہ آدمی کے پاس معلومات بھی ہو اور کیفیات بھی ہو آپ یہود کو دیکھیں گے یہود کے پاس کیا تھا معلومات لیکن دل سخت تقوی اللہ کی محبت رسول کی محبت اور اللہ پر توکل اور خشیت انابت اور اتنی جتنی صفات ہیں اچھی صفات جو دل میں ہونا چاہیے ان سے وہ محروم تھے اسی لیے اللہ نے فرمایا تم قصد قلوبکم من بعد ذلک پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے تو ان کے پاس معلومات تھی لیکن ان کے پاس کیا تھی دلوں کی سختی تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلومات ہوتی ہے لیکن کیفیات نہیں ہوتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیفیات ہوتی ہیں معلومات نہیں ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے نصارہ عیسائی، اللہ کی بہت محبت، اتنی محبت، اتنا ڈر اللہ کا کہ تقویٰ کے نام پر انہوں نے اللہ کی حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، نکاح چھوڑ دیا، حلال کھانے چھوڑ دیے، گھروں میں رہنا چھوڑ کے کہاں نکل گئے، گرجاؤں میں جا کے رہنے لگے، ایک دم تکلیف والی زندگی. کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے اللہ کی محبت میں. قرآن میں اللہ نے بھی سورہ الحدید میں اس کا ذکر کیا ہے، ورہبانیت ابتدعوها، انہوں نے رہبانیت اپنی طرف سے ایجاد کر لی. کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو کیفیت ہے، طلب ہے اللہ کی، اللہ کی چاہت ہے، ہم کو اللہ چاہیے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن علم صحیح نہیں، معلومات صحیح نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ بدعت نکالی. اسی لیے کہا اللہ نے کہا ابتدعوها، انہوں نے اپنی طرف سے بدعت ایجاد کر لی. رہبانیت کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ راہبا سے، راہب. راہبا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، راہب اس کو کہتے ہیں. لیکن اللہ سے ایسا ڈرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا ہے جو آدمی کو بدعات میں مبتلا کرتے ہیں. تو کیفیات ہے لیکن معلومات نہیں. تو یہ دونوں پرابلم ہیں، معلومات ہیں لیکن دل سخت ہے، کیفیات نہیں. دل بہت نرم ہے لیکن معلومات غلط ہے، تو پھر بدعات پیدا ہو جاتی ہے. تو دل کی سختی علم کے ساتھ اگر ہے تو بے عملی پیدا ہوتی ہے، اور دل بہت نرم ہے لیکن معلومات نہیں ہے تو بدعات پیدا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ چیز سمجھ لیں آپ کہ معلومات ہے لیکن دل سخت ہے، تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ بے عملی. اذان سن رہا نماز نہیں پڑھ رہا، بہت سارے اعمال جانتا ہے، حلال حرام جانتا ہے، لیکن پابندی نہیں ہے. کیوں؟ دل سخت ہے، معلوم ہے اس کو لیکن دل سخت ہے، تو آدمی عمل پہ نہیں آتا ہے. دوسرا، یہ دل بہت نرم ہے، بہت ڈرتا اللہ سے، لیکن معلومات اس کے پاس صحیح نہیں ہے. تو اب ڈر کی وجہ سے جب عمل کرے گا غلط معلومات کی بنیاد پر، تو کیا وجود میں آئیں گی؟ بدعتیں. تو بے عملی اور بدعت دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، ایک دم ایکسٹریم ہیں، ان کے درمیان میں صراط مستقیم ہے کہ آدمی کے پاس عمل بھی ہو اور سنت بھی اس میں ہو. تو یہ دونوں چیزیں، عمل کا جذبہ اور عمل کا علم، دونوں چیزیں جب صحیح ہو جاتی ہیں تو آدمی صراط مستقیم پر ہوتا ہے. کہ علم اور جذبات دونوں جمع ہو جائیں تو آدمی صحیح ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. دو چیزیں اللہ نے جمع کی یہاں پہ، اللہ سے اس کے بندوں میں واقعی وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. جب صحیح علم زندگی میں آتا ہے تو واقعی پھر تقویٰ اور اللہ کا ڈر بھی زندگی میں آتا ہے. لہذا علم کے ساتھ خشیت کو، اللہ کے تقوی کو، ڈر کو جمع کرنا، یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں ڈر بھی اللہ کا ہو اور ہمارے پاس صحیح علم بھی ہو. تو ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے، سب سے پہلے ہمارا علم صحیح ہو جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات بھی صحیح ہو جائیں. تو ہمارا جو دن کا شروع سے لے کے عصر تک کا جو حصہ ہے یا مغرب تک کا جو حصہ ہے، اس میں ایسے دروس ہوں گے جن میں علم کی اصلاح ہوگی، دلائل ہم لوگ یاد کریں گے، سمجھیں گے باتوں کو، حدیث سمجھیں گے، آیت سمجھیں گے، اس کا کیا مطلب ہے. پھر اس کے بعد مغرب سے لے کے عشاء تک، رات تک جو درس ہوں گے یا جو خطابات ہوں گے، اس میں کیا ہوگا؟ ہیمرنگ، ہتھوڑا. اس کے اندر آپ کے جذبات بنانے کی کوشش کی جائے گی، اس میں ایسے عناوین ہوں گے جس میں ہمارا اسلام سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، اللہ کا ڈر، اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں وہ مغرب کے بعد کے عناوین میں انشاءاللہ ہوں گی. تو یہ کل ملا کے جو ہے پورے دن کی ترتیب اس طرح سے رہے گی، اور درمیان میں آپ کو وقتاً فوقتاً چائے بھی ملے گی، اور دوپہر میں شاید کہا گیا اس لیے گھبرائے نہیں، دوپہر میں پکا کھانا ہے، شاید نہیں پکا ہے، انشاءاللہ. انشاءاللہ کا مطلب ہے. ہمارے بہت سارے لوگ تو انشاءاللہ بولے پکا نہیں دکھتا ہے, تو پکا ہے یہ انشاءاللہ, انشاءاللہ کھانا ہے. تو بہرحال یہ جو دروس ہمارے ہیں, پہلی بات اس میں یہ کہ آئندہ کے لیے بھی اس کو آپ یاد رکھیں, ہمارے یہ دروس وقت پر شروع ہوں گے. آج بھی ویسے وقت پر شروع نہیں ہوا قاعدے سے, لیکن اس کے بعد جو دروس ہمارے ہوں گے, کیونکہ نیا نیا ہے تو ابھی ایسا ہوگا انشاءاللہ, لیکن آئندہ سے جو ہمارے پونے دس کا مطلب پونے دس اتنے بجے شروع ہوگا, کل بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کی جائے گی. تو وقت کی یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں پونے دس بولے کیا, ہاں ٹھیک ہے گیارہ بارہ تو بجیں گی ویسے بھی, تو یہ شادی نہیں ہے. شادیوں میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ دولہے کو آنے میں بہت دیر لگتی ہے. یہاں پر دروس میں ہم لوگ کوشش اس بات کی کریں گے کہ یہ واقعی جو وقت آپ کو دیا گیا ہے بالکل اس وقت پہ شروع ہو. لہذا آئندہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں گے, اور الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے, اتنی دور دور سے آپ لوگ اتنا جلدی آئے ہیں تو بہت ہی یعنی بڑی بات ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں میں واقعی اللہ کے دین کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے, اور ہم کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بھی یہ اس کا اہتمام کریں. تو بہرحال یہ کل ملا کے بات ہوئی, کل بھی اسی طرح سے پروگرام ہوگا. آپ کو دوپہر تک یہاں رہنا ہے, ظہر تک ظہر کی نماز پڑھ کے آپ یہیں کھانے سے فارغ ہوں گے, اس کے بعد آپ جائیں گے یہاں سے آگے اگلے مرحلے میں پوار وستی میں, وہاں پہ پروگرام ہوگا. عصر کے بعد مسجد کے اندر, مغرب بعد گراؤنڈ پہ پروگرام ہوگا, اور پھر وہاں سے رات میں آپ لوگ یہاں آئیں گے واپس. کوشش کریں گے گاڑیاں وغیرہ جو بھی ہیں کچھ انتظام ہو, نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا انشاءاللہ. یہاں آپ پہنچیں گے اور یہاں پر کھانے کا انتظام ہوگا, وہاں نہیں, وہاں آپ ڈھونڈیں گے کہاں کھانا, وہاں ملنے والا نہیں ہے. کھانا کدھر ہے؟ ادھر ہے. تو کھانے کا انتظام یہاں اس لیے کیا گیا ہے, اگر وہاں ہو تو آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ وہاں پبلک اتنی ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہاں آپ آئیں گے, کیونکہ باہر سے جو بھی مہمان آنے والے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام یہاں کیا گیا. یہاں آپ کھائیں گے, پھر اس کے بعد دو آپشن آپ کے پاس ہیں, یا تو آپ رات میں یہیں قیام کریں یا پھر آپ یہاں سے ایروڑا چلیں. تو دو میں سے آپ جیسا بھی مناسب سمجھیں, آپ رکیں یہاں پہ یا وہاں چلیں. یہاں رکتے ہیں تو صبح آپ یہاں پر فجر کی نماز پڑھیں گے, اس کے بعد ناشتہ کریں گے ہلکا پھلکا, اور اس کے بعد آپ اقصا مسجد پہنچیں گے. اگر آپ ڈائریکٹلی رات میں یہاں سے چلے جاتے وہاں پر تو گھبرائیں نہیں, وہاں پہ بھی ناشتہ ہے. تو اس طرح سے ترتیب بنی ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ایسا رہے گا. تو اور آپ لوگوں کو سب کو پہلے سے معلوم ہے اس کورس میں کوئی فیس نہیں ہوگی. کوئی آدمی ڈرے گا اتنا کھانا پینا بول رہے, کچھ ٹکٹ تو نہیں ہے یہاں پہ؟ تو ٹکٹ وکٹ کچھ ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے. آپ لوگ آئے, آپ کی خدمت کرنا ہماری سعادت کی چیز ہے, اور ہم لوگ بھی یہ ذہن بنائیں کہ اپنے علاقوں میں بھی جب ہم ایسا کریں کوئی بھی پروگرام تو ایسا ہی کریں, سب مل کے جو بھی ہے دینی خدمت کے لیے اپنے اپنے اسباب اور وسائل جمع کرنا, اور دین کے لیے جو آنے والے مہمان ہیں ان کی خدمت کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں ہوتا تھا, کوئی گیٹ پہ ٹھہرتا تھا مسجد نبی کے, ٹکٹ لاؤ ٹکٹ تمہارا, نہیں. تو یہی طریقہ ہمارا سارے علاقوں میں ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ کئی علاقوں سے آئے, کوئی شولہ پور سے آئے, کوئی اورنگ آباد سے, بمبئی سے, یہاں سے, سب طرف سے آئے ہیں, تو اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کو جب بھی خرچ کرنا پڑے, چاہے وہ جانے کے اعتبار سے ہو یا لوگ آنے والے ہوں ان کی خدمت کے اعتبار سے ہو, ہم لوگ سب مل کے اس کو کرنا چاہیے. اس طرح کے پروگرام آج جیسے پونا میں ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی اور علاقے میں ہو, تو ہم لوگ سب مل کے وہاں پر جائیں, بشرطے کہ وہ صحیح منہج والوں کا پروگرام ہو, یہ بھی ضروری ہے. چلو 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 وہاں پروگرام ہو رہا, کس کا ہو رہا معلوم نہیں, چلو دن کا پروگرام ہو رہا, کبھی نہیں جانا ایسا. اور چالیس اور چار اور تین تو وہاں تو بھول کے بھی نہیں جانا. تو صحیح یہ بھی بہت ضروری ہے, اس کو بھی یاد رکھیں کہ ہم بعض اوقات جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور بولے اللہ کی تو بات ہو رہی نا, علم تو شیطان سے بھی لے سکتے ہیں. ارے شیطان سے لے سکتے, کون بولا آپ کو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدون فاتقدوه عدوا, یہ نہیں کہ شیطان کو استاد بنائے آدمی. ہاں اگر شیطان بھی سچ بات بولے تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا, اس کو ہم کیا بولیں گے, جھوٹ بولیں گے. اگر وہ صحیح بات بول رہا ہے تو بولیں گے صحیح ہے, لیکن کسی کے ایک صحیح بات بولنے سے اس کو استاد بناتے کیا آپ؟ نہیں بناتے آپ. دونوں میں فرق یاد رکھیں ہمیشہ, کسی کو استاد بنانا اور کسی کی بات صحیح ہے تو صحیح بولنا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر 10 بات غلط ہے تو 10 بات صحیح بھی تو ہے ان کی, چلو جائیں گے ادھر, ہم صحیح صحیح لیں گے, غلط غلط چھوڑیں گے. آپ اتنے بڑے عالم ہوتے تو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے پھر؟ جب اتنا آپ کے پاس پاور ہے صحیح صحیح غلط غلط کر سکتے ہیں آپ, تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, آپ کا ہی بیان رکھتے نا ہم لوگ. انسان دھوکا کھا جاتا ہے. لہذا صحیح علم ضروری ہے, صرف علم نہیں بلکہ کون سا علم, صحیح علم ضروری ہے. اس لیے آج علم کے نام پہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں چلا رکھی ہیں, کوئی فضائل کے نام پر غلط غلط واقعات اور غلط غلط عقائد کی چیزیں بیان کر رہا ہے, قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی باتیں بیان کر رہا ہے. لوگ سن رہے ہیں, رو رہے ہیں, جھوم رہے ہیں اور ایک دم دل نرم ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے وہ فائدہ ہو رہا ہے, لیکن غلط چیز سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے شیعوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا ہے تو مت دیکھیے. اگر آپ نے دیکھا ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے, اہل بیت کا تذکرہ کر کے ایسا روتے ہیں وہ لوگ کہ ان کو ہم بھی دیکھیں گے تو روئیں گے, ان کو دیکھ کے ہم لوگ روئیں گے, اتنا روتے ہیں. کیوں؟ کس کی محبت میں؟ اہل بیت کی محبت میں. اہل بیت کی محبت اچھی چیز ہے, ہے نا؟ ہاں ہے, ان سے محبت کرنا چاہیے. اہل بیت کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, آپ کے اہل بیت. کیا ان سے محبت نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو ہم کو دکھ ہونا چاہیے, اپنی اولاد کو تکلیف پہنچی, رشتہ داروں کو تکلیف پہنچی تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے, ان کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. لیکن جھوٹی جھوٹی باتیں بولتے ہیں وہ لوگ اور صحابہ پہ تان کرتے ہیں, لیکن اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ہے, تو اس وجہ سے وہ صحیح ہو گئے. تو جذبات بعض اوقات دل میں غلط بات سے بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن اس سے وہ چیز صحیح ہوتی نہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فلمیں دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اس کے دکھ میں یہ بھی شریک ہو رہا ہے. ارے وہ ناٹک ہے, وہ تو فلم ہے, وہ ہے نا. خاص طور سے عورتیں بہت روتی ایک دم, اس کو بولیں کیا ہے تو بولے چپ تو چپ, ان کو رونا آتا. کتنے ہم لوگ بچپن میں دیکھے ہیں, سب معلوم ہے. عورتیں روتی غم کا کچھ ہو فلم میں, اس کو خود کو معلوم ہے یہ نقلی ہے نا. لیکن نقلی کا بھی اثر ہوتا ہے, اس کو یاد رکھیے. تو جھوٹ کا بھی دل پہ اثر ہوتا ہے, لیکن اثر ہو رہا اس لیے وہ حق ہوا نہیں, وہ باطل ہے, وہ فلم ہے. اس میں جو کام کرے سب ڈاکو ہیں وہ لوگ, لیکن وہ ایسا نیک بن کے پیش ہو رہا دکھی کہ اس کو دکھ ہو رہا اس کا. تو یہ یاد رکھیے کہ دل پر اثر ہونے سے کوئی چیز حق ہوتی نہیں, اس لیے کبھی اس دھوکے میں نہیں آنا. وہاں گئے تو بہت دل کو اچھا لگتا, گمراہ ہو جائے گا. دل کے اثرات ہدایت کی دلیل نہیں ہے. ہدایت ہدایت ہے, حق حق ہے, چاہے کڑوا ہو. حدیث میں کیا ہے, حق بات بول چاہے وہ کڑوی ہو, کڑوی لگتی تو بھی بول. معلوم ہے کہ حق کڑوا بھی ہوتا ہے, ایک دم میٹھا میٹھا لگ رہا, اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہے, ایسے نہیں. حق کڑوا بھی ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے اس سے. لہذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی مجالس میں جانے سے بچیں جہاں قرآن و سنت سے ہٹ کے بات ہوتی ہے, چاہے اس سے کتنا بھی اثر کیوں نہ ہو, چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ دکھائی دیتا ہو. کتنے لوگ درگاہوں پہ جاتے, درگاہ پہ جا کے مسلمان بھی ہو جاتے, تو اب کیا بولیں گے, درگاہ سے ہدایت ملی نا, تو پھر درگاہ پہ جانا کیا ہوا؟ آپ لوگ بول رہے صحیح. بعض لوگ کیا بولتے ہیں, جو چیز سے ہدایت ہم کو ملی وہ غلط کیسا ہو سکتی؟ ٹھیک ہے, درگاہ پہ کوئی آدمی جا کے مسلمان ہوا تو کیا درگاہ صحیح ہوئی؟ نہیں. تو کسی چیز کے ذریعے سے اگر انسان کو ہدایت ملتی ہے, ضروری نہیں وہ چیز صحیح بھی ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کر رہا, पुलिस ने बहुत मारी उसको, जेल में लेके गई, जेल में रहा वहां पे। अब जेल में रह के बहुत सोचा, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत गलत था, ये ठीक ठीक ठीक। अब उसके बाद बाहर निकल के सुधर गया तो क्या करना चाहिए? चोरी करना चाहिए? चोरी करने से फायदा हुआ ना उसका। चोरी नहीं करता तो पुलिस पकड़ती नहीं, पुलिस पकड़ती नहीं जेल में नहीं जाता, जेल में नहीं जाता सुधरता नहीं। तो क्या करना चाहिए सुधरने के लिए? चोरी करके पकड़े जाके जेल में जाना चाहिए, सही है। बाज़ औक़ात एक गलत चीज भी इंसान की हिदायत का जरिया बनती है, तो किसी चीज से हिदायत मिलने से वो चीज सही नहीं हो जाती है। किसी के घर में औलाद की वफात हो जाती, सदमा होता, उस सदमे से आदमी शराब छोड़ देता, सुधर जाता है। कभी ऐसा होता कि कोई झगड़ा हो जाता, उसके हाथ से किसी का कत्ल हो जाता, उसको बहुत अफसोस होता है, बहुत नुकसान होता है, उसके बाद वो सुधरता है, होता ना ऐसा। कभी जुए में सब पैसा खो देता, एकदम जब कंगाल हो जाता तब उसको अकल आती, तब सुधरता हो, तब अल्लाह हमें पैसा दे, कुछ तो दे, हिदायत दे, सुधार मेरे को, अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह हिदायत देता। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी चीज से अगर फायदा होता हो, हिदायत मिलती हो, जरूरी नहीं कि वो चीज सही हो। समझ में आ रहा बात? ये बात याद रखें कि बहुत सारे लोग कहते हैं इस चीज से हमको हिदायत मिली, हम 40 दिन गए तो हम लोग सुधर गए, इसका मतलब वो सही है? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। हक से अगर देर भी लगती है सुधरने में, तब भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आके हमको बोलते हैं तुम लोग इतना कुरान पढ़े कुरान पढ़े, हमारा जिन नहीं निकला, दरगाह पे गए बाबा ने एक लात मारे, सीधा हो गया। अब क्या बोलेंगे वो सही है? नहीं, वो जिन चाहता ही था, वो तो जाते ही निकल गया। क्यों? अब मैं जब निकल जाऊंगा ये देखेगा कि यहां आते ही निकल गया का मतलब ये सही है, तो अब ये जुड़ गया दरगाह से, अब मेरा काम हो गया, मेरे को छुट्टी मिल गई। अभी अब मुझको उसको भड़काने की जरूरत नहीं, खुद ही भड़क गया, अभी ये खुद ही बिगड़ गया, अब बिगाड़ने की जरूरत नहीं, अब आगे का काम बाबा करेंगे। समझ में आ रही बात? यानी बाज औकात ऐसा होता है। अब लोग कहते हैं कि यार ये कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे तो सही नहीं हुआ जल्दी, लेकिन वो जो है फुलाना कुरान नहीं, वो पुराण पढ़ता है, उसकी वजह से सही हो गया। तो अब बताइए वो सही है? नहीं। तो इस कायदे को याद रखें कि फायदा हो जाने से कोई चीज सही नहीं होती। ये समझ में आ रही बुनियादी बातें, इसको याद रखिए। जज्बात पैदा होने से कोई बात हक होती नहीं, इसी तरह से फायदा होने से कोई चीज हक होती नहीं। जो चीज हक है वो हक है, चाहे उसका असर आज जल्दी हो या नहीं हो, लेकिन जो हक है अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से जो दीन आया है वही हक है, चाहे उसका आज हमारे दिलों पर असर हो या ना हो। धीरे 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 हमारी जिंदगी में वो चीज आएगी और असर उसका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। झटके वाली दवा इस्तेमाल करने का नहीं, सीधा हाँ फटका बैठेगा सीधा एकदम। बहुत सारे लोग रहते हैं ना हकीम, एकदम बड़ी कुछ तो भी दे देते हैं तो उससे नुकसान होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, वो इंसान के लिए बहुत मुजिर होता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो स्लो दवा देते हैं, वाकई उसके फायदे की होती है, जल्दी अच्छा नहीं होता लेकिन हमेशा के लिए सेहत मिलती है। कुछ लोग एक इंजेक्शन में सही कर देते लेकिन उसका क्या होता है, बाद में रिएक्शन होता है। तो आदमी जल्दी वाला मामला नहीं देखे कि फायदा हो रहा है, ये देखे कि वाकई सही क्या है। कायदा देखिए, फायदा नहीं। क्या देखिए? कायदा, फायदा नहीं। याद रहेगी बात, ये पहली बात समझ में आई, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा जो उन्वान आज का है वो सही अकीदे की अहमियत क्या है और ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे क्या है। यानी एक आदमी जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो उसके बाद उसको किन चीजों का एहतमाम करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते मैं ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता ना, पहले तो वो सही बोलता भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है और इसका तकाजा क्या है, ये क्या चाहता है, अकीदे के एतबार से इस कलीमे में क्या बात बयान हुई है, ये हमको समझना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह मुहम्मद में आयत नंबर 29 में फरमाता है, फालम انہ لا الہ الا اللہ. اے نبی آپ اس بات کو اچھی طرح جان لو. کیا جان لو؟ انہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. کس کو جاننے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کلمہ نبی کو سمجھا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ کی. اور اللہ کس کو سمجھا رہا ہے؟ اچھے سے جانو کہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. معلوم ہوا کہ جب نبی کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ اچھی طرح سے اس کا علم حاصل کرو, تو من باب اولا دوسروں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کو سمجھیں اور اس کلمے کے بارے میں معلوم کریں کہ واقعی یہ کلمہ کیا ہے. اس اعتبار سے اس کلمے کی فضیلت معلوم ہونا چاہیے, اس کی اہمیت معلوم ہونا چاہیے, اس کے معنی معلوم ہونا چاہیے, اس کے تقاضے معلوم ہونا چاہیے. کلمے کی فضیلت کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے بغیر کام چلتا کہ نہیں چلتا, اس کا امپورٹنس کیا ہے, پھر اس کا میننگ کیا ہے, مطلب کیا ہے اس کلمے کا, اور یہ کلمہ ہم سے چاہتا کیا ہے. خالی بول دیے لا الہ الا اللہ اس کے بعد جیسے کہ ویسے ایسا, یا اس کے بعد کچھ تبدیلی, کچھ اہتمام, کچھ ذمہ داری ہم پر آتی ہے, تو کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد کیا ذمہ داری ہم پر آتی ہے, یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے. آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے, کون بتائے گا؟ لا کا مطلب کیا؟ لا نہیں. اچھا نہیں, لا الہ کے معنی کیا ہے؟ معبود یا سچا معبود؟ ہاں معبود برحق یا معبود, سوچیے پھر ایک بار. معبود نا, کیا معبود برحق؟ صرف معبود یا معبود برحق؟ معبود برحق. اچھا قرآن کریم میں دوسرے معبود جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا, اگر آسمانوں اور زمین میں کئی معبود برحق یا معبود ہوتے تو ان میں کیا آ جاتا؟ فساد. معبود کے معنی ہوتے ہیں جس کی عبادت کی جائے, سچائی کے جھوٹا بات کی بات ہے, لیکن معبود کے معنی کیا آتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. مقتول کس کو کہتے ہیں؟ مقتول جس کا قتل ہوا, تو قتل کا عمل جس کے ساتھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتول. تو معبود لفظ کس سے بنا ہے؟ عبادت سے, عبادہ سے معبود بنے گا. تو عبادت کا عمل جس کے ساتھ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود. اب اگر کوئی آدمی پتھر کی عبادت کرتا ہے تو وہ پتھر اس کا کیا ہوا؟ وہ اس کا معبود ہوا, لیکن حقیقتاً وہ معبود ہے نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. اس نے اس کو اپنا معبود بنایا لیکن واقعی وہ معبود بننے لائق نہیں ہے. یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ ہے, اور سارے معبود جتنے بھی وہ کیا ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں, سچے معبود نہیں ہے. تو ہم اس کو معبود لفظ استعمال کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ کیا ہیں؟ سچے کے جھوٹے. تو اگر معبود کے معنی حقیقی معبود ہوتا تو کیسے بولنا پڑے گا؟ اللہ کے سوا جتنے بھی حقیقی معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں. ارے ایسا کیسا ہوتا ہے؟ تو معبود کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے, لیکن ایک ہی ہے جو سچا معبود ہے اور باقی سارے معبود کیا ہیں؟ جھوٹے معبود, یعنی معبود بننے لائق نہیں ہے. تو یہ مطلب اس کا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. ये नहीं बोलते हम लोग अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं, ये नहीं बोलते हम, क्योंकि अल्लाह के सिवा लोगों ने माबूद बना रखे हैं, लेकिन वो सारे माबूद क्या हैं? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो यानी तुम्हारे कौन माबूद, सब के सब जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम का फ्यूल है, जहन्नम इनसे भड़केगी, जहन्नम इनको डाला जाएगा, तो ये और इनके कौन माबूद, तो वो झूठे माबूद हैं, सच्चे माबूद नहीं है, जितने बुत हैं वो झूठे माबूद हैं। अल्लाह के नबी, इसकी फजीलत हम देखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार की फजीलत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असअदुन नासी बिशफाअती यौमल क़ियामा, मेरी शफाअत का क़ियामत के दिन सबसे ज्यादा हकदार कौन है, मन قال لا اله الا الله خالصا من قلبه, जो दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे, सच्चे दिल से कहे, इखलास से, दिखावे के लिए नहीं, जान बचाने के लिए या लोगों में इज्जत पाने के लिए, ओहदा पाने के लिए, या किसी औरत से निकाह करने के लिए, ऐसा भी होता ना, प्यार मोहब्बत में इस्लाम भी आ जाता, तो वाकई इस्लाम अल्लाह के यहां मकबूल नहीं जो सिर्फ दिखावे का हो और किसी मफाद के लिए हो, किसी मफाद के लिए हो ये नहीं। हाँ ठीक है, किसी को किसी लड़की से निकाह करना हो और उसकी वजह से इस्लाम भी महबूब हो जाए और बात है कि ठीक है इस्लाम हक में मानता हूं, समझाओ मुझको, मैं मानता हूं, लेकिन खालिस गर्द निकाह हो, इस्लाम से कोई मतलब ना हो, नाम का हो, वो मकबूल नहीं है। जब तक के दिल के इखलास के साथ इस्लाम नहीं है वो मकबूल होगा नहीं, इसीलिए इस्लाम में जबरदस्ती करके भी फायदा नहीं, क्योंकि इस्लाम में आना इखलास के साथ होना चाहिए, अल्लाह की रिदा के लिए, आखिरत की नजात के लिए होना चाहिए, किसी दुनिया फायदा के लिए नहीं। तो हदीस में बात मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार वो होगा जो दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करे। गया है, ये बुखारी की हदीस है और किताबुल इल्म हदीस नंबर 99 है, 99 आपको याद रह सकता है। आगे बढ़िए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ, ये بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ کیا اللہ تعالی نے آیا اللہ تعالی نے ہر اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے اس کہنے سے, اس کے اس اقرار کا مقصد کیا ہو, یبتغی بذلک وجہ اللہ, اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہو یعنی اللہ کا دیدار چاہتا ہو۔ جنت میں کیا ہوگا, ایمان والوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ تو جو اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے, اس کی فضیلت کیا ہے, جہنم پر اللہ اس کو حرام کر دے گا, مطلب وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ دوسری حدیث ہوئی ہے۔ اسی طرح سے بزار کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تین چیزیں ہم نے دیکھی, تین فضیلتیں ہیں, کیا کیا ہیں کون بتائے گا؟ اس میں شرط بھی ہے اور اس میں فضل بھی ہے, شرط بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ تین حدیثیں ہم نے دیکھی, تینوں میں کیا بات بیان ہوئی؟ نمبر ایک اخلاص, تو اخلاص شرط۔ پہلی فضیلت کیا ملی, پہلی بات کیا سامنے آئی؟ نہیں تھے نا آپ لوگ یہاں پہ, ہاں نمبر ایک, جو بھی فون پر بات کرے वो गेट के एकदम बाहर जाके बात करे, ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आदमी को लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही, सब मालूम क्या बात कर रहा है, बकरा लाए कि नहीं, वो चीज किए कि नहीं, सब सुनने आता है। लिहाजा जो भी फोन पे बात करे वो क्या करे, एकदम बाहर जाके बात करे, क्योंकि सीढ़ियों पे भी नहीं वो आवाज आती है। यहाँ पे सब मालूम पड़ता है कि बीवी डांट रही कि नहीं डांट रही, सब समझ में। तो पहली चीज जहन्नम पर वो हराम हो जाएगा अगर इखलास के साथ कलिमा अगर पढ़ता है तो। दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत। नंबर तीन, वो तो अल्लाह की दीदार की खातिर पढ़ रहा है, वो शर्त हुई, मकसूद उसका अल्लाह है, फजीलत जन्नत में जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, एक पहली हदीस, दो जहन्नम पर हराम, तीन जन्नत में दाखिला। तरतीब समझ में आ रही है। कियामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब होगी, इखलास के साथ कलीमा पढ़ा, दो जहन्नम से महफूज रहेगा, तीन जन्नत में जाएगा। तो कियामत में हश्र में, फिर जहन्नम से, फिर जन्नत में, ये तीन चीजें याद रखने की है। इखलास के साथ कलीमे के इकरार की ये फजीलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बाद क्या जरूरी हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि वाकई मतलब इसका तकाजा क्या है। जब कहा जाए कि फुलां का तकाजा ये है, जैसे हम कहें कि कोई आदमी अगर कहीं कंपनी में जॉब करता है, वहां पे उसने अपने आप का जिसको एडमिशन बोलेंगे, या वहां पे गया है काम के लिए, फॉर्म भर के शरीक शामिल हो गया कंपनी में, अब वहां पे उसको काम करना पड़ेगा अगर तनख्वाह चाहिए तो। या जैसे निकाह करता है आदमी तो क्या बोलता, बहुत खुशी खुशी क्या बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया मैंने, गया काम से, मजलूम फेडरेशन में दाखिल हो जाता हो। अब कबूल बोलने के बाद में बोल सकता बस कबूल तो और क्या है, निकाह कुछ भी नहीं है, ऐसे बोल सकता है नहीं। उसके बाद उस पर बीवी का खर्च होता कि नहीं, क्या बोल सकता तेरे बाप की जिम्मेदारी है, बोल सकता नहीं। अब वो बोलेगी बाप की नहीं आपकी जिम्मेदारी है। अब क्या हो गया, जिम्मेदारी पहले माँ बाप पर थी, अब जिम्मेदारी बीवी की किस पर आ गई, शौहर के ऊपर आ गई। तो कुछ चेंज होता है कबूल बोलने के बाद निकाह में भी, कुछ चीजें इस पर क्या हो जाती हैं, आयन हो जाती हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो सिर्फ कबूल जुमला नहीं, उसके बाद जिम्मेदारियां अपने आप इस पर आ जाती हैं। बच्चा स्कूल में गया, एडमिशन लिया और स्कूल नहीं जा रहा, पढ़ रहा नहीं, होमवर्क नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा, स्कूल से क्या कर देंगे उसको, घर पे जाओ आप। माँ बाप बोलेंगे अरे एडमिशन लिए ना, तो बोलेंगे एडमिशन लिए आपने लेकिन एडमिशन फॉर्म पड़ेगी आपने, टाइम पे आना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, और एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, टीचर की बात माननी पड़ेगी, और पढ़ाई के दौरान आप मैदान में घूम नहीं सकते हेलीकॉप्टर की तरह। कम कर एडमिशन स्कूल में लेने के बाद में बच्चे के ऊपर और माँ बाप पर भी, आजकल तो माँ बाप पे बच्चे से ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाती है, हर महीने मीटिंग में आना पड़ेगा और इतना फीस देनी पड़ेगी, इतना ये करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। जैक एंड जिल माँ बाप को भी याद रहता पूरा, बल्कि बच्चे से अच्छा माँ बाप पढ़ते हैं। तो माँ बाप पे जिम्मेदारी आ गई, बच्चे पे जिम्मेदारी आ गई, तो सिर्फ एडमिशन फॉर्म भर दिया मैंने काफी हो गया, बोल सकता कोई नहीं, बल्कि उसके बाद वो सारी चीजें उसको करनी पड़ेंगी जो उसका तकाजा है। समझ में आया। तो जैसे एक चीज के कई तकाजे होते हैं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कोई तकाजा नहीं है, पढ़ लिया मैंने हो गया काम मेरा छुट्टी, अब जन्नत बुक हो गई नहीं, ये पढ़ने के बाद क्या क्या करना जरूरी है ये हमको देखना जरूरी है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें। नंबर एक, पांच चीजें हम देखेंगे। नंबर एक, لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سوا باقی تمام معبودوں کا انکار کرے. یہ پہلا تقاضا. کیوں کلمہ شروع کیسا ہوتا؟ لا. لا کے معنی کیا ہے؟ لا نہیں. یہ عربی والا لا ہے, اردو والا نہیں ہے. ہوٹل میں بیٹھ کے لا, لا کا مطلب کیا ہے؟ نو, نہیں. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ. تو کلمے میں دو ٹکڑے ہیں, ایک انکار والا, ایک اقرار والا, ایک نو والا, ایک یس والا, ایک نہیں والا, ایک ہاں والا. نہیں کس کے لیے ہے؟ دیکھیے, معبود کا ایک مقام ہے, وہ مقام سب سے چھین کے کس کو دینا؟ اللہ کو. سب کو وہاں سے ہٹانا اور اللہ کو مقام دینا, اس کا نام توحید ہے. تو کلمہ ہم سے یہ چاہتا ہے, لا الہ الا اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سارے لوگوں سے, چاہے وہ انبیاء ہوں, اولیاء ہوں, چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں, پیڑ پودے ہوں, چاہے اپنا نفس ہو, سب لوگ, سب کے لیے اس مقام کا انکار کریں, کوئی بھی معبود بننے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو اس کا تقاضا یہ ہے, لا الہ الا اللہ کے اقرار کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی معبود کا مقام سب سے چھین کے کس کو دیں؟ سب کی نفی کر کے کس کے لیے اقرار کریں؟ تو پہلا چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا باقی تمام کا انکار کرے معبود ہونے کی حیثیت سے. انکار کرے کا مطلب کیا, یہ بھی سمجھ لیجئے. جیسے کیا عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے کہ نہیں؟ کرتے ہیں, کرتے ہیں. عیسائی بلکہ ان کی والدہ حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے, وہ لوگ, وہ بھی ایسی ٹہری ہے, یہ بھی ان کے سامنے ایسا کرتے, وہ بھی پریئر کرتے, میری مدر میری, تو اس دعا مانگتے ہیں حضرت مریم سے, کیتھلکس میں عام طور سے ہوتا ہے. تو اب کیا عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا ہے؟ انکار تو ہے نا, اللہ کے سوا باقی جتنے ان کا کیا کرنا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا کرنے کا ہے نا؟ نہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کرنا ہے یا انکار؟ اقرار بھی کرنا ہے اور انکار بھی کرنا ہے. یہ کیسا اقرار بھی کرنا, انکار بھی کیسا؟ ہاں, معبود کے اعتبار سے انکار, لیکن رسول ہونے کے اعتبار سے اقرار. سمجھ میں آئی بات؟ کہ اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں ان کے معبود ہونے کا انکار کیا جائے اور ایک اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا باقی سارے معبود جو بنائے ہوئے ہیں, حقیقی معبود نہیں ہیں, ان کے معبود ہونے کا کیا کریں؟ اقرار کے انکار؟ انکار. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے یہ آیت قرآن میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 256, فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. تو جو کوئی طاغوت سے کفر کرے, طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے, اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. دو کام کرے, کیا کرے؟ یکفر بالطاغوت, طاغوت کا انکار کرے, کفر کرے اور اللہ کا اقرار کرے, اللہ پر ایمان لائے. تو کفر اور ایمان دونوں ضروری ہے کہ نہیں؟ کفر کرنا چاہیے نا, نہیں؟ اللہ نے کہا نا کفر کرو. کیا کہا اللہ نے؟ فَمَن يَكْفُر, يَكْفُر کیا ہے؟ کفر کرنا. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, جو کفر کرے کس کا؟ تاغوت کا, کفر کے معنی انکار. تو تاغوت کا انکار, تاغوت کیا ہے, تاغوت کیا ہے, شیطان. اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس سے راضی ہوں وہ کیا ہیں, تاغوت ہیں. اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس سے راضی ہوں وہ کیا ہیں, تاغوت ہیں. اور بھی تفصیل علماء نے ذکر کیے, تاغوت عبادت میں بھی ہوتا ہے, اطاعت میں بھی ہوتا ہے اور اتباع میں بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے تفصیل الگ سے اس کو دیکھی جا سکتی ہے, لیکن یہاں ہم کو عبادت کا مفہوم دیکھنا ہے. تو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے تاغوت ہے. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ, تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے. تو پہلے کیا بتایا, انکار, اور پھر کیا بتایا, اقرار. یہی لا الہ الا اللہ میں ہے. اب سوال ایک میں پوچھتا ہوں, لا الہ جب آدمی بولتا ہے تو سب کا انکار ہوتا کہ نہیں ہوتا, ہے نا کہ نہیں؟ دیکھیے, ہاں اچھا, ابھی اس کو ذرا سوچیں گے ہم لوگ واپس سے. لا الہ بولتا تو جتنے بھی معبود ہیں سب کا انکار ہوتا, صحیح ہے؟ ہاں, اس کو یاد رکھیے. ہاں, جب آدمی لا الہ بول رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں کیا سارے معبودوں کا انکار کرتا ہے؟ نہیں, اللہ کا اقرار اس وقت بھی دل میں ہوتا ہے. جیسے اگلی مرتبہ جب آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ, تو لا الہ پہ کس کا انکار کریں گے, سب کا, اور پھر اللہ کا اقرار, یعنی پہلی بار اللہ کا بھی انکار, پھر یس اللہ کے لیے. نہیں, جب لا الہ آدمی بولتا ہے تو اس میں انکار پھر کس کا ہے, جھوٹے معبودوں کا ہے. اللہ کا انکار اس وقت بھی نہیں ہے. اور پھر الا اللہ جب کہتا ہے تو اللہ کو جو دل میں مان رہا ہے اس کا اقرار کرتا ہے. تو لا الہ بولتے وقت بھی اللہ کو آدمی کیا کرتا ہے, مان رہا ہوتا ہے کہ نہیں, مان رہا ہوتا ہے. تو لا الہ میں کس کا انکار ہے پھر, اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب کا انکار ہے. تو اللہ نے کہا کہ پھر جو کفر کرے تاغوت سے اور اللہ پر ایمان لائے, اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں. جیسے کوئی آدمی کنویں میں ہے اور اس کو ریسکیو والے بچانے کے لیے رسی چھوڑیں, وہ رسی ٹوٹنے والی ہے نہیں, چھوٹ سکتی ہے لیکن ٹوٹ سکتی نہیں. ہاں, یہ چھوڑ دیا تو گیا واپس کنویں میں, کمزوری اس کی طرف سے آئے گی, لیکن رسی ٹوٹنے والی نہیں, اوپر تک آیا اور ٹوٹ گئی پھر واپس نیچے, ایسا ہونے والا نہیں ہے. وہ رسی بہت مضبوط ہے لیکن اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ سکتی ہے اگر اس نے مضبوطی سے اس کو نہیں پکڑا تھا. ٹھیک ہے, اور آگے آئیے. اسی تقاضے کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, من کا, اب دیکھیے اس میں کیا ہے, من قال لا الہ الا اللہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کیا, ان کا انکار کیا, حرم ماله ودمه, اس کا مال بھی حرام, اس کا خون بھی حرام, اور وحسابه علی اللہ, اور اس کا حساب اللہ پر ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں. جس نے کیا کہا, لا الہ الا اللہ, اور کیا کیا اس کے بعد, اس کے ساتھ شرک کیا. اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ان سب کا کیا کیا, انکار کیا. تو اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا مال بھی حرام, اس کا خون بھی حرام. تو مطلب اس کا مال کھا نہیں سکتے, حرام ہو گیا اب, اور اس کا خون لے بھی نہیں سکتے بلڈ ڈونیشن میں, وہ بھی حرام ہو گیا, صحیح ہے؟ اس کا مال اور خون حرام کا مطلب کیا, بولے تیرا مال حرام, میں نے حدیث میں پڑھا ہوں, صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے, کلمہ پڑھتا تو تیرا مال حرام ہو گیا. ان کو یہ کیا ہے, کلمہ پڑھ کے مال حرام, کیسا حرام ہو گیا, ناحق, یعنی اس کا حرام مال حرام ہو گیا, اس کا جو حرام مال ہے وہی حرام ہوگا نا, کلمہ پڑھنے کے بعد ہوگا کہ پہلے سے حرام ہو, کیا مطلب ہے اس کا. ہاں, جزیہ لینا حرام ہو جائے گا, اس سے جزیہ حلال ہے کہ حرام ہے, حلال ہے. زبردستی یعنی غیر مسلموں سے زبردستی کر سکتے ہیں. ہاں قتل نہیں کیا جائے گا. تو اس کا خون کیا ہو گیا؟ خون حرام کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خون بہانا جنگ میں, ایک آدمی جنگ کے میدان میں, دو کام ہوتے وہاں پہ, ایک دشمن کو کیا کیا جاتا ہے؟ قتل, اور جو اس کا مال ہوتا ہے وہ, سمجھ میں آیا؟ جان اور مال. تو جنگ جب ہوتی ہے تو دشمن کو قتل کیا جاتا ہے اور اس کا مال کیا بنتا؟ مال غنیمت. تو اب اگر جنگ کے میدان میں بھی کوئی آدمی لا الہ الا اللہ اس اعتبار سے پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا باقی معبودوں کو کیا کر رہا ہے؟ انکار. تو اب اس میدان میں بھی اس کو نہ قتل کیا جا سکتا ہے نہ اس کا مال مال غنیمت بنایا جا سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو قتل کرنا بھی حرام, اس کا مال چھیننا بھی حرام. یہ اس اعتبار سے بیان کیا گیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, لیکن آپ دیکھیے خالی اتنا بھی تو بول سکتے تھے, جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا, اس کی جان اور اس کا مال حرام. اس میں اور ایڈیشن کیوں ہے؟ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کیا کرے؟ انکار. معلوم ہوا کہ صرف یہ زبانی اقرار کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار بھی ضروری ہے. لہذا آپ آج دیکھیں بہت سارے مسلمان لا الہ الا اللہ بولتے ہیں لیکن پھر کیا کرتے ہیں؟ درگاہوں پہ سجدے کرتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ عبادتی امور جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ غیر اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں. تو کیا یہ کلمہ پڑھنا نفع دیتا ہے پھر؟ تو صرف زبانی اقرار اگر مقصود ہوتا تو پھر آگے یہ اور بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا دوسروں کی جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کریں. یہ بھی ضروری ہے, اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کے معبود ہونے کا انکار ضروری ہے. یہ بات پہلی بات معلوم ہوئی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نمبر دو, اللہ کی عبادت جب کرے تو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے. پہلا کام کیا تھا؟ اللہ کے جتنے معبود ہیں سب کا کیا کرے؟ انکار. نمبر دو, اللہ کی جب عبادت کرے تو اس عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اللہ کے ساتھ. اللہ بھی خوش اور بت بھی خوش, ایسا نہیں ہو, بلکہ عبادت کس کے لیے کرے؟ خالص اللہ کے لیے. جیسے حضرت لقمان کا قول قرآن میں اللہ نے ذکر کیا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ, سورہ لقمان آیت نمبر 13. اللہ نے فرمایا, اور جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے انہوں نے کہا, حضرت لقمان کون تھے؟ نبی تھے کہ رسول؟ ایک انسان تھے, وہ ایک غلام تھے, لیکن اللہ نے ان کو بہت حکمت دی تھی. معلوم ہوا کہ دیکھیے غلام کو بھی حکمت مل سکتی ہے اسلام میں, یعنی آزاد بڑے خاندان کا ضروری نہیں, ایک انسان جو کسی چھوٹے خاندان کا ہو, غریب گھر کا ہو, غلام ہو, اس کو بھی علم و حکمت مل سکتی ہے بشرطیکہ اس کے پاس ایمان و تقویٰ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور کہا نصیحت میں, اے میرے بیٹے, یا بنی لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے, بہت سنگین ظلم ہے, بھیانک ظلم ہے, چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے, بہت بڑا ظلم ہے. تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ شرک کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ رسول سے, قرآن سے, کس سے؟ لا تشرک باللہ. اور کفر کا تعلق؟ کفر اور شرک میں فرق ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں؟ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہیں نا. کفر کا تعلق طاغوت سے اور شرک کا تعلق صحیح. بہت سارے لوگ تو سنے بھی نہیں ہوں گے ہم کو, ہم اس کے لیے نہیں آئے. بہت ڈینجر, بہت ڈیپ جا رہے ہیں آپ لوگ. تو دونوں ایک ہے کیا الگ ہیں؟ تھوڑا سا کتنا کیا فرق ہے؟ چلیے ایک بات تو معلوم پڑی کہ فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کیا ہر شرک کفر ہوتا ہے؟ نہیں نا. کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ صحیح ہے. ہم کو ٹائم دو, ناشتہ نہیں دیا ہم کو. کیا ہر شرک کفر ہوتا ہے؟ ہاں کہ نہیں؟ کچھ لوگ بولے ٹھہرو, اینڈ میں ہم بولیں گے جب سنیں گے جواب کیا آتا. ایک آیت پڑھتا ہوں, اس پر سے آپ مجھ کو جواب دو. وہ صورت آپ کو معلوم ہے, آپ کے پاس دلیل ہے. کتنی عجیب بات ہے, آپ کے پاس دلیل ہے لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وقت سب کے پاس دلیل ہے. وہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے کفر کرنے والو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا. تو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے کون ہوئے؟ کافر. لیکن اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو شرک اپنے نتیجے کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے, کیونکہ شرک توحید کا انکار ہے. کفر کے معنی کیا ہے؟ انکار. لیکن کیا ہر کفر شرک ہوتا ہے؟ نہیں نا, ہاں بھی اور نہیں بھی, تھوڑا ہاں تھوڑا نہیں. کیا اب یہ تو معلوم پڑا کہ ہر شرک کیا ہوتا ہے؟ کفر. اس لیے کہ اللہ نے مشرکین کو کیا کہا؟ جیسے اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, عیسائیوں کے بارے میں کیا کہا؟ ان لوگوں نے کفر کا کیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک نہیں ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا اس کو؟ کفر کیا انہوں نے. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. لیکن کیا ہر کفر شرک ہوتا ہے؟ شرک کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے. اچھا یہ گاڑی میں شرک بیٹھا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے. نہیں, کیا ہر کفر شرک ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بول رہے دیکھیے قرآن قریب میں سمجھیے اس کو, شرک جب بھی ذکر آیا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑتا ہے. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کر. قرآن کے ساتھ شرک ہوتا ہوتا کہ نہیں؟ نہیں ہوتا. کہیں آیا قرآن قرآن کے ساتھ شرک مت کرو؟ نہیں. شرک کا جب بھی ذکر آئے گا کس کے ساتھ آئے گا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک, کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ شریک مت کرو. تو شرک اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن کفر رسول کا بھی ہو سکتا ہے. رسول کا انکار کر دیا, کسی ایک آیت کا انکار کر دیا, یہ کیا ہے؟ شرک ہے کہ کفر ہے؟ تو اب سمجھ میں آپ کو شرک نہیں ہے, کفر ہے, یعنی فرق ہے. تو انکار کفر ہوتا ہے, لیکن ایسوسیٹ کرنا, شریک کرنا شرک ہوتا ہے. تو انکار کو کیا کہیں گے؟ آخرت کا انکار شرک ہے. کیا ہے؟ تو انکار کفر ہوتا ہے, اور کفر کا تعلق ایمان کے کسی بھی رکن سے ہو سکتا ہے. اللہ کا انکار, فرشتوں کا انکار, رسولوں کا, کتابوں کا, آخرت کے دن کا, تقدیر کا انکار, کفر. لیکن شرک کس سے جڑتا ہے؟ صرف اللہ سے جڑتا ہے. سمجھ میں آیا؟ آخرت کے ساتھ شرک کرتا ہے یہ آدمی, بولتا کوئی تو شرک کا تعلق آخرت سے نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن کے ساتھ شرک کرتا ہے؟ نہیں. یہ فرشتوں کے ساتھ شرک کرتا ہے؟ نہیں. شرک کا تعلق کس سے ہوگا؟ سمجھا؟ تو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بھاری ظلم ہے. شرک ظلم کیوں ہے؟ یعنی شرک ظلم اس لیے ہے کہ آدمی نے اپنے اوپر ظلم کیا. صحیح؟ نہیں. چلو ایک انکار آ گیا. ہاں اس کو آسان کون کرے گا؟ اس کو تو عزت بڑھ گئی. جوتا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بھائی واہ کیا بات ہے سر پہ. جوتا تو خوش ہوگا. ظلم روئے گا کیا میرے ساتھ ظلم کیا؟ وہ تو اتنا خوش ہوگا. اس کی شادی کے دن بھی خوش نہیں تھا, اتنا خوش ہوگا. ہاں چلو یہ الٹا ہو رہا. آپ یہ بتائیے ظلم بولتے کس کو ہے؟ ناحق انصاف کرنا. یہ کون سا انصاف ہے؟ ناحق انصاف. ہاں جس کا حق اس کو نہیں دینا. جیسے آدمی اس کو جائیداد مرسا نہیں ملا تو کیا بولتا؟ ظلم ہوا میرے ساتھ بہت. تو یعنی کیا مطلب؟ میرا جو حصہ تھا وہ مجھ کو نہیں ملا. تو جس کا جو حق ہے اس کو نہیں دینا وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. تو یہاں اللہ کے ساتھ ظلم ہے شرک نہیں نا, اپنے ساتھ ظلم ہے. کیا اپنے ساتھ کیوں؟ اب کس کا حق کیا اور اپنا حق کیا اس میں؟ پھر ایک حدیث میں سناتا ہوں, اس سے تھوڑا آپ میرے کو واپس سے سمجھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ سوار تھے. آپ نے کہا اے معاذ, جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے کیا کہا جواب میں؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا. اب اگر شرک کر رہا ہے تو کس کا حق ضائع کر رہا ہے؟ تو کس کے معاملے میں ظلم ہوا؟ سمجھ میں آیا؟ تو شرک کس کے ساتھ ظلم ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم ہے, اللہ کے معاملے میں ظلم ہے. اسی لیے شرک کے بارے میں یہ نہیں کہا صرف ظلم ہے. کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم وہو العلی العظیم. اللہ عظمت والا ہے. اب چھوٹے کے ساتھ ظلم چھوٹا ظلم, بڑے کے ساتھ ظلم. تو اللہ کے معاملے میں ظلم بہت سنگین ظلم ہے, کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اب عبادت اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے کرے تو اللہ کا حق کس کو دیا؟ غیر کو. تو وہ کس کے معاملے میں ظلم ہوا؟ تو شرک اللہ کے ساتھ ظلم ہے, اس لیے اتنا بہت ڈینجر ہے. اس لیے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے, وہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے. تو شرک کے بارے میں بات معلوم ہے. تو شرک نہیں کرنا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے پہلا تو یہ کہ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں ان کے معبود ہونے کا کیا کرے؟ انکار. دو, اپنی عملی زندگی میں کبھی اللہ کی عبادت میں شرک نہ کرے. یہ دوسری چیز سمجھی؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں, اور بھی دلائل ہیں لیکن یہ کافی ہے. نمبر تین, اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرے. دیکھیے ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی درگاہ پہ سجدہ نہیں کرے. ٹھیک ہے, یہ بچ گیا شرک سے. ایک آدمی درگاہ پہ جا کے سجدے کر رہا, ان سے دعائیں کر رہا, تو کیا کر رہا اللہ کے ساتھ؟ کیوں؟ سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے, یعنی سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے, اگر کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ شرک. تو اب ایک آدمی سجدہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کو کر رہا ہے, تو ڈائریکٹلی عبادت کسی اور کی کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو مسجد میں سجدہ کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہو, لیکن کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہاں, لوگ بولے کیا نماز پڑھتا ہو, ایک ساری دنیا بھول جاتا ہو, امام صاحب آئے وہ بھی بھول جاتا, ادھر فرض نماز چل رہی, اس کی اپنی نفل چل رہی. تو ایک ریاکاری کی جذبے سے, یا صدقہ دے رہا ہے, یا کچھ اور کر رہا ہے, حج کر رہا ہے, طواف کر رہا ہے, لیکن نیت کیا ہے؟ رو رہا ہے کعبہ کا طواف کرتے وقت میں. کیوں؟ لوگ دیکھ کے اس کو حیران ہو جائے, کیا اللہ کا بندہ ہے, ولی تو نہیں, سفارش تو کروائیں گے اس کی. تو ایک آدمی ریا کے جذبے سے شہرت کے لیے اللہ کی عبادت کرے, وہ سجدہ کسی اور کو نہیں کر رہا ہے, وہ طواف کسی درگاہ کا نہیں کر رہا ہے, لیکن اس کا مقصود دل میں کیا ہے؟ شہرت, کہ وہ مقام اللہ کے ہاں بنانے کی بجائے مخلوق کے دل میں بنانے کی کوشش کرے. وہ اجر, ثنا, عزت اللہ سے حاصل کرنے کی بجائے کس سے چاہے؟ بندوں سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریا. ریا کے معنی کیا ہے؟ ریا را سے, را کے معنی دیکھنا, دکھاوی کے لیے عمل کرنا ہے, لوگوں کو دکھانا تاکہ لوگ کیا کریں؟ واہ واہ کریں, یعنی اس کی تعریف کریں, اس کو ہو کیا بڑا ہے, بہت بھاری ہے, ان کے پاس وہ کام بنا ہے, ان کی تعریف کے لیے عمل کریں. یہ جائز ہے؟ لوگوں کو عمل دکھانا جائز ہے؟ چھپ کے نماز پڑھنے کا نا فرض نہیں, دل میں پڑھنے کا. کون ہے یہاں بھی ہے, ہاں اپنے پاس بھی دل والے, کہاں پڑھنے کا نماز؟ دل میں, مسجد میں. تو دیکھتے لوگ, پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے. اب مستاذ, اگر آپ گھر پہ بچے کو نماز پڑھائیں گے, سکھائیں گے, تو آپ دکھائیں گے اس کو کہ نہیں؟ پھر لوگوں کو دکھانا منع ہے نا, سکھانا الگ ہے اور دکھانا الگ ہے. تو بغیر دکھائے سکھائیں گے آپ؟ انما الاعمال بالنیات, دلیل بھی آ رہی, لیکن کیا کیا لوگوں کو عمل دکھانا غلط ہے؟ تعلیم کے لیے دکھانا غلط نہیں, ترغیب کے لیے دکھانا غلط نہیں ہے, لیکن دکھاوا اس لیے ہو کہ لوگوں کی تعریف حاصل کرے, شہرت ملے, مال ملے, عہدہ ملے, مقام ملے, تو یہ چیز پانے کے لیے دکھانا اچھا نہیں. لیکن استاد اگر شاگرد کو نماز پڑھ کے دکھا رہا ہے, وصلوا کما رأیتمونی اصلی, تو یہ غلط نہیں دکھانا, کیونکہ وہ دکھا رہا کس لیے؟ تاکہ یہ سیکھیں. سکھانے کے لیے دکھانا اچھا ہے, برا نہیں, لیکن تعریف کے لیے دکھانا یا کسی اور دنیوی غرض کے لیے دکھانا اچھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص, اللہ کی عبادت کر, اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ کی عبادت کر, یہ ہوا پہلا کام, کسی اور کی نہیں, کس کی؟ لیکن وہ کیسے؟ اخلاص کے ساتھ, اسی کے لیے اپنی عبادت خالص کرتے ہوئے. معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا, یہ توحید ہے. اللہ کی عبادت کس کے لیے کرنا؟ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کے لیے کرے. اگر ریا کرتا ہے تو یہ توحید میں کیا ہے؟ کمی ہے, اور یہ بھی ایک شرک کی ایک شکل ہے. اسی لیے حدیث میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ شرک اصغر, چھوٹا شرک, اور شرک خفی, سیکرٹ شرک, چھپا ہوا شرک, تو وہ بھی شرکی ہے. تو ریا سے بھی آدمی بچے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے, قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنی شرکا یعنی شرک, میں سارے شریکوں میں سب سے مستغنی شریک ہوں, مجھ کو نہیں چاہیے, مستغنی ہوں میں, پارٹنروں سے غنی ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ و شرکہ, جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اس کے شریک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, ترکتہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کی شرکت کو چھوڑ دیتا ہوں, وہ عمل مجھ کو نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرتا ہے نہیں. تو ایسا عمل کرنا چاہیے جس میں ریا نہ ہو, اخلاص ہو, یہ بھی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. آدمی اللہ کو معبود مانے لیکن اللہ کی بجائے کسی اور کے لیے عمل کرے تو کون سی توحید ہے, یہ توحید میں خلل ہے. تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی عمل کرے تو خالص کس کے لیے کرے, اللہ کے لیے. نمبر چار, اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں بھی کسی کو شریک نہ کرے, اللہ کی عبادت کرے اور اللہ ہی کی شریعت پہ عمل کرے, کسی اور کی شریعت پہ نہیں, ورنہ یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اللہ کی بجائے کسی اور کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنی زندگی میں دین کا مقام دے, یہ کیا ہے, شرک ہے, یہ شرک میں آتا ہے. کیسے, اللہ تعالی نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یہود و نصارہ نے اللہ کے سوا اپنے عالموں کو اور اپنے اللہ والوں کو کیا بنا دیا, رب بنا دیا, رب بنا دیا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, لمبی حدیث ہے, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب تھی, کرسچن لوگ پہنتے ہیں نا کراس, صلیب تھی. فقال یا عدی القی هذا الوطن من عنقک, اے عدی اپنے گلے سے یہ عنق سے کیا کر, یہ صلیب, یہ وثن معبود بت نکال کے پھینک. کہتے ہیں کہ وانتہیت الیہ وہو یقرأ سورۃ براء, میں آپ کے قریب گیا تو میں نے سنا کہ آپ سورہ براء, سورہ توبہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے. حتی اتى علی ھذہ الآیۃ, یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, ان لوگوں نے یہود و نصارہ نے اپنے احبار اور رہبان کو, عالموں کو اور درویشوں کو, عابدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. قال فقلت یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا, ہم ان کو رب تھوڑی مانتے تھے. قال بلا, آپ نے کہا نہیں بلکہ ایسا کرتے تھے. کیسے, آپ نے فرمایا الیسا یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ, کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ تمہارے لیے اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کرتے تو تم بھی حلال مان لیتے. ویحرمون علیکم ما احل لکم فتحرمونہ, اور اللہ کی حلال چیزوں کو وہ تمہارے اوپر حرام کرتے تم بھی اس کو حرام مانتے, کیا ایسا نہیں تھا. فقلت بلا, میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا. قال فتلک عبادتهم, یہی تو ان کی عبادت ہے. تو اگر کوئی آدمی کسی عالم کو اپنی زندگی میں یہ مقام دے, عالم صاحب آپ حلال بولے تو حلال, آپ حرام بولے تو حرام, آپ حلال بولو تو ہم حلال مانیں گے, آپ حرام بولو تو ہم حرام مانیں گے, اگر اس کو یہ مقام دے دے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے, تو یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا, شرک ہوا. کیونکہ شریعت اللہ کی ہے, کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں دخل اندازی کرے. اللہ کے حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا اور اللہ کے حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اب آپ ان لوگوں کے حال پہ غور کریں جو کہتے ہیں رفع الیدین سنت ہے لیکن ہم حنفی ہیں اس لیے ہم رف الدین نہیں کر سکتے. ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ وہ تو سنت ہے لیکن کیا ہو گیا؟ تو حلال کو حرام نہیں کر سکتے، سنت کو حرام کر سکتے؟ آپ سوچئے، زیادہ سخت ہے تو، کیونکہ حلال پہ ثواب نہیں ہوتا ہے لیکن سنت پہ ثواب ہوتا ہے. تو یہ شرک کی قسموں میں سے ہے. اگر کوئی آدمی عالم کو یہ اختیار دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو امام ترمذی اور امام البیہقی نے روایت کیا، اور یہ جو روایت ہے یہ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے ذکر کی ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے. نمبر پانچ، آخری چیز، آدمی لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہی ہے کہ آدمی موت تک اس پر جمع رہے. یہ نہیں کہ جوانی میں بولتا تھا کلمہ بس اب چھوڑ دیا چلے گا، نہیں، بلکہ موت تک آدمی اس بات کا اہتمام کرے جو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہ کبھی وہ توحید پر تھا لیکن بعد میں شرک کرنے لگ گیا تو پچھلی توحید فائدہ دے گی نہیں. کب تک توحید ہونا چاہیے؟ شرک سے کب تک بچنا چاہیے؟ موت تک. اسی لیے اللہ نے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھ کو یقین آ جائے. مطلب یقین سے مراد کیا ہے؟ یقینی چیز، جس کو اللہ کو نہیں ماننے والے بھی مانتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ نہیں یقین آ گیا ہم کو، اب تک عبادت کرنے کا حکم تھا، اب یقین آنے کے بعد شریعت طریقت حقیقت مصیبت، اب ہمارے اوپر کوئی عبادت نہیں کیونکہ ہم کو یقین آ گیا، اب ہم عبادت چھوڑ دیے، بابا کو یقین آ گیا ہے. یہاں وہ یقین مراد نہیں ہے، یہاں یقین سے مراد یقینی چیز یعنی موت ہے. یعنی موت تک اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ کبھی کبھار عبادت کر لیا، جوانی میں عبادت کرتا تھا، بچپن میں بہت تہجد پڑھتا تھا میں، بعد میں نہیں پڑھ رہا چلے گا، نہیں. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ موت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اور شرک سے بھاگتا رہے. تو کتنی چیزیں دیکھی ہم نے، کون بتائے گا؟ پانچ. پہلی پانچ یاد ہے، باقی یاد نہیں. ہاں، نمبر ایک تاغوت کا، آپ شارٹ میں بول سکتے، تاغوت کا انکار. دو، شرک سے پرہیز. تین، اخلاص. چار، شریعت میں شرک نہیں، یعنی احکام میں عبادت کے ساتھ طاعت کس کی؟ اللہ کی. عبادت میں فرما برداری بھی آتا ہے، یعنی کہ خالی نماز پڑھ رہے اور فرما برداری دوسرے کی کر رہے نہیں، بابا کا غلام نہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ طاعت بھی کس کی ہونا چاہیے؟ اللہ کی. پھر رسول کی، سنت رسول کی بھی ہے، لیکن رسول کس کی پہنچاتے ہیں؟ تو اصل طاعت کس کی ہے، لیکن رسول کی کیوں مانتے ہیں؟ کہ اللہ نے بولا مانو، اور وہ اللہ کی پہنچاتے ہیں، اپنی بولتے ہیں نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اور نمبر پانچ، موت تک اس پر جمنا، یعنی کہ کبھی کبھار کر لیا، موت تک اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تقاضے. اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.